الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. آمين يا رب العالمين. اگر آپ میرے گلے پر جو اثر آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ جمعے سے مسلسل تقاریر کا ایک پروگرام رہا ہے. ہفتے کو مسجد شہداء کے اپنے درس سے فارغ ہوتے ہی میں سیدھا سفر پر روانہ ہو گیا تھا. ڈھائی دن حیدرآباد میں اس طرح گزرے ہیں کہ ایک ایک دن میں تین تین تقریریں بھی کرنی پڑی. اب چونکہ یہ وہ شہر ہے کہ جن میں شاہد ہی کبھی اس سے پہلے جانا ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں کی جو پیاس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امکانی حد تک یہ کوشش ہے کہ ان تک بھی اس دین کے پیغام کو، قرآن مجید کی دعوت کو پہنچایا جائے. پھر بقیہ ڈھائی دن کراچی میں اسی حال میں گزرے ہیں اور رات ہی میں 10 بجے واپس پہنچا ہوں. پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق قرآن مجید کی بعض آیات آپ کو سنائی تھی. جہاں تک اس موضوع کا اور فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کا تعلق ہے، وہ تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ پوری طرح واضح تھا، لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ جب بھی کسی نئے زاویہ نگاہ سے اس پر غور ہوگا تو انسان یہ محسوس کرے گا کہ اس سے پہلے یہ بات خود بخود پر اس درجے منکشف نہ ہوئی. قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، جس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد. اس قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے. ہر غور و فکر کرنے والا اس میں ہمیشہ نئے نئے پہلو دریافت کرتا رہے. جیسے کہ ہیروں کی کوئی کان ہو، ہمارا تصور تو یہ ہے کہ بڑی سے بڑی کان بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید علم، معرفت اور ہدایت کی وہ کان ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. علم و حکمت کے اور معرفت کے اور ہدایت کے جواہر اس میں سے مسلسل نکالے جاتے رہے. پھر فرمایا کہ اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہوگے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہی ہے کہ بہترین سے بہترین کھانا بھی سامنے رکھا ہوا تو آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ سیر ہو جاتے ہیں کہ مزید ایک لقمہ بھی آپ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اس سے زیادہ سے گنجائش ہے. اس سے تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے جس سے کبھی بھی کوئی صاحب علم, اس کا کوئی بھی طالب علم کبھی یہ محسوس کرے کہ اب اس سے مزید لینے کے لیے میرے اندر کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ فطرت انسانی بھی اگر ذہن میں رکھے, بالخصوص میری ان تقاریر کو جو میں نے رمضان مبارک کے دوران کی تھی, کہ وہ روح جو ہے انسان میں جو پھونکی گئی ہے وہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے. ہمارا معدہ عالم خلق کی شے ہے, یہ محدود ہے, اس کی گنجائش محدود ہے, ایک وقت میں آ کر یہ ختم ہو جائے. یہ عالم خلق, عالم حیوانات, یہ عالم مادیات, یہ محدود ہے. عالم امر لا محدود عالم, اور ہماری روح کا تعلق جو ہے وہ اس عالم امر سے. قل روح من امر ربی, تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بھوک محدود نہیں ہے. اور جیسا کہ رمضان مبارک میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, ہمارے اس حیوانی وجود کی غذا تو یہ ہے, یہ دال روٹی, یہ زمین سے نکلنے والی اشیاء, یہ وہی چیزیں ہیں جو سب کی سب زمین سے آئی ہیں, اور یہ غذا کا کام دیتی ہے اس بدن کے لیے کہ جو زمین ہی سے پلا. لیکن ہماری جو روح ہے اس کی غذا اللہ کا کلام, روح ربانی, اور اس کی غذا ہے کلام ربانی. تو اب یہ آپ سے آپ یہ بات واضح ہوئی کہ اس روح کو جتنی بھی غذا آپ اس سے فراہم کرتے چلے جائے, نہ وہ روح محدود ہے نہ کبھی وہ تیری محسوس کر سکے گی اس کلام ربانی. ولا یخلق عن کثرت الوجد, بار بار کے پڑھنے کے باوجود اس پر کبھی بوسیدگی یا پرانا پن طاری نہیں ہوگا. کہ ایک آدمی پڑھے سمجھے کہ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں. دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب بھی اب دو مرتبہ پڑھ لیں گے, چار مرتبہ پڑھ لیں گے, ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کی طرف طبیعت جو ہے وہ سرے سے مائل نہیں ہوئی. انسان یہ محسوس کرے گا کہ میں یہ سب کچھ پڑھ چکا ہوں, سمجھ چکا ہوں. قرآن مجید میں حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ تازگی محسوس کرے گا اس کاغ پڑھنے والا. تو یہ میں نے تین باتیں جو حضور کے فرمودات میں سے قرآن مجید کے بارے میں تھی اس لیے بیان کر دی کہ بعین ہی یہی میرا تاثر ہوا پچھلے جمعے جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا جائزہ اس اعتبار سے لیا کہ بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں کتنی آیات آئی ہیں, کتنے مختلف پہلوؤں سے آئی ہیں, تو یہ خود میرے لیے ایک عجیب انکشاف تھا کہ قرآن نے اس اصطلاح کو کس طرح واضح کیا ہے, کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے, کتنے مختلف اسالیب سے اس کو سامنے رکھا ہے, کتنی اس کی تاکید کی. میں وہ آیات پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں, آج ان کا ایک جائزہ دوبارہ لے رہا ہوں اور اس میں ایک نئی ترتیب سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ میرے پیش نظر نہیں رہی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا فرمایا, جس کے بارے میں کہ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت لے کر آتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فطرت تو عین اسلام ہے جو ہر بچہ لے کر آتا ہے, لیکن پھر اس کے والدین اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ روم میں فرمایا کہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت ہے, فطرت اللہ ہے. تو اس فطرت کے اعتبار سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بات بیان کی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے, ایک فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے حامل انسان. ان کی فطرت بھی اپنی اصل پر برقرار تھی, محفوظ اور سلیم فطرت, اور انہوں نے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں جب غور و فکر کیا تو جن نتائج تک وہ پہنچے ان کا خلاصہ وہ بلباب ہے جو انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی شکل میں منتقل کیا. نقطۂ آغاز اس کا وہی ہے جو ہمارے دین کا نقطۂ آغاز ہے, یعنی توحید. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لیکن انہی نصائح کے ضمن میں ان کی یہ نصیحت بھی ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم القبور. اے میرے بچے, نماز کو قائم رکھ. اور نماز سے مراد ظاہر بات ہے کہ ان کی نصیحت میں کوئی نظام کے جس سے یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک قلبی اور ذہنی تعلق برقرار ہے, جو اثر غرض و غایت ہے. نماز حیات مختلف ہو سکتی ہے, ہمارے لیے وہ حیات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور اور مسنون ہے, لیکن سابقہ امتوں میں حیات مختلف ہو سکتی ہے. فرمایا نماز کو قائم رکھ, نیکی کا حکم دے بدی سے روک, اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے, اس لیے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. حق کڑوا ہے, الحق کو مرور. اگر آپ معروف کا, نیکی کا, عدل کا, خیر کا, بھلائی کا, انصاف کا حکم دے دیں تو ظالموں کے پیشانیوں پر تو بل پڑے, وہ کبھی سے گوارا نہیں کریں. ظالم کا آپ ہاتھ روکیں گے وہ آپ کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا, لہذا یہ کام کرو تو اس پختہ ارادے کے ساتھ کرو, توڑ لو اپنے آپ کہ اس کی ہمت ہے کہ پھر جو آئے اسے چھیڑو, جو بیتے اسے برداشت. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, یقیناً یہ ہمت کے کام ہے. پھر یہ کہ جو سابقہ امت, اب نمبر دو کر دیجیے, یہ تو بات ہوئی یعنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کا نتیجہ ہے امر بالمعروف کرنے کا. پھر جو سابقہ امت مسلمہ ہے یعنی بنی اسرائیل, ان کے ضمن میں چار مختلف اسالیب سے یہ بات آئی. ایک اسلوب تو ہے ان کے اچھے لوگوں کی تعریف جہاں کی گئی, کیونکہ قرآن مجید میں بہرحال اللہ کا کلام ہے, کیسے ممکن ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑے. تو شدید تنقید جہاں ہوئی ہے یہود اور نصارہ پر, وہیں قرآن مجید میں یہ بھی اعتراف ملتا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل خالی لوگ. ان اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لیسو سوا, یہ سورہ آل عمران کی آیات 113-114, یہ سب بالکل برابر نہیں ہے. من اہل کتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, بدی سے روکتے, اور بھلائی کے کاموں میں, خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں. یسارعون مسارعت باب مفالہ, دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائے. جیسے قرآن مجید میں ہم سے خطاب کر کے فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کالعرش، دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو. یا فاستبقوا الخیرات، خیرات کو اپنا ہدف بنا کر دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو. تو وہ ان کی کیفیت ہے. یہاں خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے بھی اس وقت جو اصل گفتگو کا مرکز ہے وہ سورہ آل عمران ہی کی آیات ہے 104 اور 110، اور وہی ساتھ ہی ان کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور ولتکم منکم امتی یدعون الی الخیر، پہلا جملہ یہ ہے، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہی بات ہے عکس کی ترتیب سے کہ ان میں جو لوگ نیک ہیں اہل کتاب میں سے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. اچھا یہ تو مثبت انداز ہو گیا کہ ان میں جو لوگ اچھے ہیں ان کے اوصاف میں سے یہ بچے. منفی انداز میں تنقید کرتے ہوئے فرمایا گیا، ایک تنقید تو کی گئی ان کے علماء پر اور ان کے رہبان پر کہ یہ اپنا اصل کام چھوڑ بیٹھے. ان کا اصل کام یہی تھا کہ بیٹیوں کی تلقین کرتے برائیوں سے ہو، اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ برائیوں سے روکنا اہم تر ہے. اس لیے تنقید نے اسی کو نمایاں کیا، لولا ینہاہم الاحبار والرہبان عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے اور ان کے راہبوں نے. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب دیا ہے امت نے، حبر الامہ، جو کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے بہت بڑے عالم. تو احبار اس کی جمع ہے، بڑے بڑے علماء، جغادری علماء، اور رہبان راہب. ان قولہم الاثم، بات کرنی اور اس میں گناہ کی آمیزش، بات میں گناہ یعنی جھوٹ، جھوٹ بھی، دھوکا بھی، فریب بھی، پھر بات کرنے میں طنز بھی، استہزاء بھی، تبصر بھی، یہ سب اسم، جتنا بھی انسان کی زبان سے متعلق گناہ ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کر لیا. عن قولہم الاثم، زبان کا غلط استعمال، وہ عقلہم السحت، اور کھانا حرام، حرام خوری سے کیوں نہیں منع کیا. اس کے ضمن میں خاص طور پر جو سورہ توبہ میں ایک تنقید آئی ہے علماء اور رہبان پر، اس کو بھی تازہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اہل ایمان، ان علماء اور ان راہبوں کی ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کا مال حرام طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں. نذرانوں سے غرض ہے، انہیں اپنے حلوے ناڈے کی فکر ہے. اب اگر روکے انہیں ان کی حرام خوری سے تو انڈائریکٹ تو سارا اثر پڑے گا اپنے حلوے ماڈے پر. یہ تو جینٹل مین ایگریمنٹ ہے، تم ہمیں کچھ نہ کہو، حرام سے کمائے جہاں سے چاہے، بہرحال آپ کو بھی آپ کا کمیشن دے رہے. نظرانے ہیں، خدمتیں ہیں، بڑی بڑی چوزراہٹیں جو بن جاتی ہیں، مذہبی گدیاں بن جاتی ہیں، ان کی وراثتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے، آج تو آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بہت بڑے بزرگ اور پیر اور راہ طریقت کے اور تزکیہ نفس کے شہ سوار، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں سر پٹبل ہو رہا ہے، مقدمہ بازی ہو رہی ہے. یہ کہ جائیدادیں بنا کر چھوڑ کر لے گئے، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ ہے اصل میں کہ وہ کہے کہتے کہ حرام خوری مت کرو، وہ تو خود ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی، وہ ان پر تنقید کیسے کریں، اپنے عقیدت مندوں کے حلقے کو کم کیسے کروائیں. جتنا وسیع حلقہ ہوگا اتنے ہی ان کے پاس بھی نظرانے گرہ پہنچیں گے. تو ان میں کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بلکہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ جس کے شرح میں اختلاف ہو گیا تھا بہت دور صحابہ ہی میں کہ یہ طنز کا معاملہ جو ہے یکنجون الذہب والفضہ، یہ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقهن في سبيل الله، اور وہ اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے. اب یہ جو آیا ہے کہ قیامت کے دن یہی سونا چاندی تپا تپا کر ان کے چہرے اور ان کے پیچھے ڈالی جائے گا. اس آیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مغالطہ ہو گیا پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، کہ انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ کوئی مسلمان کوئی بھی اپنے پاس اگر سونا چاندی کا ایک حبا بھی رکھتا ہے تو وہ اس آیت کی رنگ میں وہ جہنم ہی. اسی پر وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. دوسری طرف موقف یہ تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس مال کی زکات ادا کی جا چکی ہو وہ کنز نہیں ہے، کنز وہ ہے جس کی زکات ادا نہ کی گئی. لیکن آیت کے الفاظ میں تو بظاہر وہ بات تھے. میں نے جہاں تک غور کیا اس مسئلے میں، مجھے جو سیاق و سباق ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بالخصوص علماء اور راہبوں کے ذکر میں آئے گا. دوسرے تو کماتے ہیں تو اپنے گاڑھے پسینے میں کماتے ہیں، یہ صرف دین کے وجہ سے کماتے ہیں، ان کی کمائی کا کوئی اثر نہیں. ان کو جو لوگ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، دین کے لیے دیتے ہیں. یہ اگر کچھ بچا کر رکھتے تو یہ بہت بڑے لوگ. عوام کا معاملہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے ایک خاص نقطہ ہے، وہ میں نے صرف اس کو ذکر کر دیا ہے کیونکہ تفصیلی اشکال ہے اور ایک اختلاف ہے. عموم پر اسے محمول کریں تو اسلام کا قانون جو ہے اس کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہے. خصوص تو ماننا پڑے گا. اب خصوص یا تو وہ ہو کہ جس کی زکات دے دی گئی وہ کل نہیں، میرے نزدیک یہاں خصوص اصل میں اس طبقے کا ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، احبار اور رحبان کا، انہی کے ذکر میں یہ الفاظ لائے. اسی طریقے سے ان کے عوام کے بارے میں بھی تنقیدی انداز آیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کروائی ہم نے، لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر یا کفران نعمت کی روش اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لعنت اس کے رسولوں کی زبان سے آئی، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، داود کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا. اور اس میں سب سے بڑا جرم جو گنوایا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہ بے سما کانو یتناہون، ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جو منکر بھی ان کے ہاں شروع ہوتا تھا، رواج پاتا تھا، وہ اس سے دوسرے کو روکتے. یہ ہے ان کا اصل سبب، یہ ہے ان کی اصل گمراہی، کہ جس کی وجہ سے بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان پر لعنت کی گئی. اور اللہ کی لعنت میں پھر عرض کروں گا کہ وہ لعنت تو آتی ہے رسولوں اور نبیوں کی زبان سے. یہ جو ہے خاص طور پر میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اس آیت کے ضمن میں وہ حدیث پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے. اس کے راوی تو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. ذرا تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ یہ حدیث امام ابو داؤد بھی لائے ہیں اپنی سنن میں، اور امام ترمذی بھی لائے ہیں اپنی جامع. تو امام ابو داؤد جو الفاظ میں روایت کر رہے ہیں، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النفس على بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نفس جو واقع ہوا وہ کیا تھا؟ انہ کان الرجل یلقى الرجل، کیسے ہوتا تھا کہ ایک شخص کی ملاقات دوسرے شخص سے ہوتی تھی، فیقول، اور وہ اس سے کہتا تھا یا ھذا اتق اللہ، اے خدا کے بندے، اے شخص اللہ کا تقوی اختیار کر،
وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، چھوڑ دے جو تجھے کر رہا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَعِلُّ لَكَ، اس لیے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، پھر اس شخص کی ملاقات دوبارہ ہوتی تھی اسی سے دوسرے دن، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اور وہ جو شخص ہے گناہگار یا معافیت کار، وہ اپنے اسی حال میں ہوتا تھا، اس نے وہ کام چھوڑا نہیں. فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقيده، تو اس سبب سے پھر اس شخص کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھنے سے بات رہے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے رک جائے. ہم نے والا ہم پہ آلہ پھر بھی ہے بیٹھے. فلما فعلوا ذلك، یعنی نہ اس سے کوئی قطع تعلق کیا، نہ اپنے روابط میں کوئی کمی ہی کی، وہ وہی کا وہی ہے اور یہ اسی طرح گھل مل رہا. تو جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا ہی کر، ہوتے ہوتے وہ کیفیت وہی ہوتی ہے کہ وہ برائی متعدی ہو جاتی ہے، اور وہ جو منع کرنے والے تھے اور منع کر کے ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، وہ خود بھی اسی کا نمٹ جاتے. اس کے بعد حضور نے وہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، گویا کہ حوالہ دیا حضور نے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں لرزا دینے والے الفاظ ہیں، ثم قال، حضور نے فرمایا، واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، خدا کی قسم تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو، تم پر فرض ہے کہ بدی سے روکو، ولتأخذن علی ید الظالم، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، ولتأترنه علی الحق اثرا، تم پر لازم ہے کہ اسے حق کی طرف موڑو جیسے کہ موڑنے کا حق ہے، ولتقصرنه علی الحق قصرا، اور اس کو روکے رکھو حق پر جیسے کہ روکا جاتا ہے، اور یا پھر اگر ایسا نہیں کرو گے، لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دلوں کو انہی کی طرح کا کر دے گا، ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، اور پھر جس طریقے سے اللہ نے ان پر لعنت کی تھی تم پر بھی لعنت. کسی حدیث کو جو لائے ہیں امام ترمذی، وہ الفاظ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، نہتہم علماؤہم، تو ان کے علماء نے شروع شروع سے انہیں روکا، یہ کام مت کرو، غلط ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، یہ چیز حرام ہے، فلم ینتہوا، تو وہ بات نہیں آئے. اب دیکھیے میں نے دو آیتیں آپ کو سنائی جن میں سے خاص طور پر ایک میں علماء کا ذکر اور ایک میں عوام کا، ان میں بھی ایک روایت میں عوامی طرز عمل کا ذکر ہے اور یہاں خاص طور پر علماء. فلم ینتہوا، تو وہ لوگ تو باز نہیں آئے، واز سن لیا، رہے وہیں کے وہیں. فرمایا فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم، وہ پھر بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، اٹھتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے. فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے جیسا کر دیا، گٹ مٹ کر دیا. ولعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، معلوم ہو رہا ہے کہ اسی آیت کی طرح حضور فرما رہے ہیں، اور پھر لعنت کی ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ، نقشہ کھینچ دیا ہے راوی نے کہ اب تک تو حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ایک دم آپ بیٹھ گئے، متوجہ ہوئے تھے. متکئن میں یہ بھی ہو سکتا ہے نیم دراز ہوتا ہے، جیسے کہ تکیا ہے آپ ٹیک لگا کر لیتے ہوئے تھے، وہ نیم دراز کیفیت تھی. واقف تک اٹھ کر بیٹھ کر آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی تاتروہم علی الحق اترا، نہیں خدا کی قسم جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی طرف نہیں موڑو گے جیسے کہ موڑنے کا حق ہے اس وقت تک نہیں, یعنی اس وقت تک تمہارا حق ادا نہیں ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے. تو یہ میں نے دو حدیثیں آپ کو سنا دی, خاص طور پر اس آیت کی شرح ہے, اس لیے کہ اس سے بہتر شرح کون ہو سکتی ہے کسی آیت کی کہ جو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. چوتھی بات جو اہل کتاب کے سابقہ امت کے تذکرے میں ہمیں ملتی ہے وہ اصحاب السبت کے بارے میں, کہ وہ جو تین گروہوں میں منقسم ہوئے, ایک وہ جو خود قانون توڑ رہے تھے, ایک وہ کہ جو توڑ تو نہیں رہے تھے لیکن انہیں روک بھی نہیں رہے تھے, اور ایک وہ کہ جو روکنے کا حق ادا کرتے رہے, خود مجتنب رہے گناہ سے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے. تو فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, ہم نے بچایا عذاب سے ان کو کہ جو برائی سے روک, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عمومی عذاب کے وقت بھی یہ توقع دلا دی گئی ہے کہ وہ لوگ بچا لیے جائیں گے کہ جو نہیں انل ملکر کا فریضہ سر انجام دیتے. اب اس کے بعد دیکھیے تیسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ میری ایک عمومی رحمت تو وہ ہے کہ جو ہر شے کے ساتھ ہے, رحمت کی وسعت کل نش ہے, ہر شے کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون جنت ہے, اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں نے ریزرو کر لی ہے. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائے. پھر وہ رسول نبی امی کیا کرتے ہوئے آئے تھے؟ لمبی آئے تھے, اس میں یہ بھی ہے کہ یہی تو رحم الطیبات ان کے لیے حلال چیزوں, ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو ان کو حرام کریں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہوں گے, جو توق اپنے گلوں میں ڈالے ہوں گے, جو بیڑیاں پہنی ہوگی, ان سے ان کو نجات دلوائیں گے. اسی میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی امی کی ایک شان یہ ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے. اب آئیے چوتھے نمبر پر, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی اسی طرح دیکھیے, جیسے میں نے سابقہ امت کے بارے میں کہا تھا کہ پہلے تو جو ان کے اچھے لوگ تھے ان کے اساس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر دلوایا. بالکل یہاں دیکھیے سورہ توبہ کی دو آیات, ان میں سے ایک پر تو کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ ایک سودا اور لین دین ہو چکا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ. یہ تو ہے آیت نمبر 111 سورہ توبہ. 112 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون السائحون, توبہ کرنے والے, ہماری حمد بیان کرنے والے, ہماری عبادت کرنے والے, لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, اور اس کے بعد آیا العابرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, گویا کہ وہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے کہ جب تک جان میں جانے حدود اللہ کو پامال نہیں ہونے دیں. یہ غیرت کا تقاضا ہے, حمیت کا تقاضا ہے. آپ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے جب تک جان میں جانے, کون بے غیرت ہوگا, سیوس ہوگا کوئی شخص جو جیتے جی جو ہے وہ اپنی عزت پر ہر سکتا. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کی حرمت, اللہ کے دین کی عزت جو ہے وہ اتنی ہی ہلکی اور سستی ہو گئی کہ اللہ کے نام لیوا زندہ رہے اور وہ بے حرمت ہو گئی. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, اور اے محمد ایسے صاحب ایمان لوگوں کو بشارت دے. وہ حدیث نبوی عزیز المعاقب سعید نے تو ہر خطبے میں آپ کو سنائی ہے کہ ایک شخص اپنی ذات میں اتنا نیک, اتنا عابد, اتنا زاہد, اتنا متقی کہ لم یعصی کا طرفت آئے, کہ حضرت جبرائیل اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے تو فلک جبت میں جتنی مدت بھی معصیت میں بسر نہیں. کسی کے ذاتی تقوی اور تدین, ذاتی نیکی, ذاتی دینداری, ذاتی شریعت کی پابندی کا اس سے اونچا کوئی تصور ہو, لیکن بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر اقلبا علیہ گیرے والے فإن وجهه لم يتمار في أطاعة القتل, اس لیے کہ یہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت ہے کہ ہماری حمیت و غیرت میں اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہے. اسے کوئی ماں کی گالی دیتا اس کے پورے جسم کا خون جو ہے اس کے چہرے میں آ جاتا, اور ہمارے دین کی بے حرمتی یہ دیکھتا رہا. اللہ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہے, نبیوں کو مذعومہ نبی کہا جا رہا ہے, آسمانی کتابوں کو مذعومہ آسمانی کتابوں میں کتاب جو ہے بٹ رہی ہے, تفصیل نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. مینیفیسٹوز میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم کسی عورت کو سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کریں گے. سیاسی پارٹی ہے ان کے مینیفیسٹوز نہیں ہیں, وہ تو پردہ اور برقع اور چادر اور چادر کو لٹکا لینا تو بہت دور کی باتیں ہیں, سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کریں گے ورنہ مردوں کو بھی کنٹرول پہنوائیں گے. یہ کہ مساوات ہے مردوں کا موقع, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم اپنے دھندوں میں ہیں, اپنے کام کاج میں ہیں, کوئی جو نہیں جیتی, کوئی احساس نہیں, اپنے مسائل, اپنی دولت, اپنا ساز و سامان, اس کے سوا کسی چیز کی دھن نہیں. جو اس کا انجام ہوگا میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ زیادہ تلخ باتیں زبان سے نکالوں, لیکن کیا کرو, قرآن مجید تو کہتا ہے, میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہے دو جمعوں میں تقریر کی, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, آپ اس اطمینان میں بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں کوڑا پالو, ڈرو اس عذاب سے جب آئے گا تو صرف انہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو اللہ بہت سخت کر رہا ہے. کوئی امید اگر ہے, ویسے تو یہ کہ بھن پستا ہے, کوئی امید ہے تو وہ سورہ آراف کی اس آیت کے حوالے سے ہے کہ بدی سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے تو شاید بچا لیے جائیں, لیکن جو خاموش رہے, انرٹ رہے, جنہوں نے اس کے خلاف کوئی نہ آواز بلند کی نہ کوئی جد و جہد کی, ان کے بارے میں صرف کوئی میں ایک حدیث اس موضوع کو آپ کو اور سناؤں گا, ابھی تو میں وہ آیات کا چاہتا ہوں. پھر دیکھیے سورہ حج میں فرمایا کہ اگر ایسے نیک بندوں کو ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا فرما دے تو وہ کیا کریں گے. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا. معلوم ہوا کہ اسلامک مینیفیسٹو کے یہ چار اجزاء ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ برابر کی چیز, نماز اور زکات کے برابر اس کو تولا جا رہا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کی اہمیت کیسے ہے. پھر اسی سورہ توبہ میں تقابل دکھایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہے ان کا طرز عمل کیا ہے اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے. اہل ایمان کا طرز عمل ہے آیت نمبر 71 میں والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورت ہے، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ساتھی ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ اولی نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. وہ سورہ حج والی آیات ہے. یہاں بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مقدم رکھا، ذاتی نیکی اس کو اس کے بعد رکھا ہے. اس کے مقابلے میں منافقین ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ایک ہی تھیلے کے چٹے بچے ہیں، منافق مرد ہو یا منافق عورتیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے. اور ہمارے اس معاشرے کا مجموعی مزاج یہی بن چکا ہے. میں شخصاً کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے دور نبوی کے بعد، اب کسی کو متعین طور پر منافقت نہیں کہہ سکتا. وہ تو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو مطلع فرما دیا تھا، اور نبی نے بھی اس کی کوئی تشہیر عام نہیں کی. کچھ لوگوں کے نام بتا دیے تھے حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن تاکید کر دی تھی کہ کسی کو بتا نہیں. اسی لیے وہ صاحب و سن نبی مشہور ہو گئے تھے کہ یہ راشدان ہے، ان کے پاس حضور کا ایک خاص راز. لیکن اگر آپ غور کریں گے ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج، اس میں نیکی پر چلنا بہت مشکل، بدی پر چلنا بہت آسان. معلوم ہوا کہ سوشل جو بھی پریشر ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بجائے امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کی. اور میں نے آپ کو سنایا تھا، میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، ذرا مجھے اس کا تلاش کرنا پڑے گا متن، اس پورے ہفتے میں سفر پہ رہا ہوں، کہ حضور نے اس کی خبر دی تھی کہ یہ ہو کر رہے. اس لیے کہ اگر اس وقت تھا، حضور کے زمانے میں یہ عمل موجود تھا کچھ لوگوں کا، تو اب تو بدرجہ بڑا ہوگا. حضور نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا تمہارا، کیا پاس جبکہ تم نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، اب کائنوں جانے کا یا رسول اللہ، کیا حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ؟ آپ نے فرمایا یہی کیا اس سے آگے ہوگا، کیا ہوگا اس سے آگے. آپ نے فرمایا کہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو. وجہ صاف ہے، حضور نے بعض احادیث میں سچائی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جتنی خرابیاں جتنی برائیاں سابقہ امت میں پیدا ہوئی وہ سب کی حکم میں ہو کر، یہاں تک کہ اگر وہ گوشت کے بیچ میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اگر ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو، تم میں بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا پیدا ہو. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہو. اور آگے چلیے، اب ہم آ گئے جو اہم ترین آیات ہے اس موضوع کی، جو میں نے آج شروع میں تلاوت بھی کی تھی. وہ یہ کہ اس امت کو بحیثیت مجموعی جس کام کے لیے برپا کیا گیا ہے وہ یہی کام. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تم خیر امت اس لیے بنائے گئے ہو، تمہیں بہترین امت کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے، تمہاری تاثیر اس لیے ہوئی ہے. آپ انجمن بناتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے، ایمز اینڈ آبجیکٹ کیا ہے. سوسائٹی بناتے ہیں تو طے کرتے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے سوسائٹی بنا رہے ہیں، کہ امت کس لیے بنائی گئی. تمہیں تو ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے، نکالا ہے. ان تو خیر امت کو سجگتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے، تم تو خدائی فوجدار ہو اس زمین پر، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا. یہ وہی انداز ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس لیے کہ صبر تو اللہ پر ایمان ہی سے حاصل ہو. فاصبر وما صبرك الا بالله, اللہ سے تعلق ہوگا تو صبر کر سکو. اگر آخرت کا یقین ہوگا تو انسان جھیل جائے گا کہ اب تو جو کچھ ہو ہو, میری منزل تو آخرت ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کرام اگر یہ رجزیہ انداز میں پڑھ رہے تھے جس وقت کہ وہ خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق میں, پروردگار عیش تو بس آخرت کا عیش, یہی بات ہمارے دلوں پر اس طرح غاسق ہو چکی ہے. اب یہاں کی یہ مشقتیں اور یہاں کی تکالیف سب ہمارے لیے آسان. اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں, اگرچہ تفسیر کا کچھ ایک وہ اور بھی ہے, دل امیر دل اولاد ہی دندل, فلاں شخص کی تو اولاد ہی سے ایک لشکر ہے, یعنی اتنی کثیر اللہ نے اسے اولاد دی ہے کہ اس کی اولاد ہی ایک فوج کی ہے. تو یہاں من تبریزیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے. اگر یہاں بھی من کو اس معنی میں دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں آیتیں بالکل ہم مضمون ہو گئی. ولتکم منکم, چاہیے کہ تمہارے سے ایک ایسی امت وجود میں آئے, یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, جو نیکی کا حکم دے بدی سے روکے اور خیر کی دعوت. میرے نزدیک دوسرا مفہوم اس کا زیادہ پختہ ہے. دلیل یہ ہے کہ آیت ختم ہوتی ہے اولئک ہم المفلحون پر, صرف یہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے. تو معلوم ہوا یہاں تو تبعیضیت ہے, کل میں سے ایک جز کی بات ہو رہی ہے. اور یہ آیت در حقیقت ہے ابدی, اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ امت سو جائے جیسے سو جاتے رہے. اس کی بھی حدیث میں ابھی آپ کو سنا ہوا کہ یہ مستقل رہا ہے معاملہ, کہ جب سو جاتے ہیں تو پھر اب ضرورت ہوتی ہے کہ ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے, جنہیں شعور پیدا ہو جائے, جو جاگ جائے, وہ جتنوں کو جگا سکے جگائے اور پھر ایک امت بنائے. وہ امت ودن امت, اس بڑی امت میں جو سوئی ہوئی ہے ایک چھوٹی امت منظم جماعت ایسے لوگوں کی کھڑی ہو کہ جو اسی کام کے لیے جیے اسی کے لیے کرے, یہی اس کا اوڑھنا بچھونا بنتا ہے. کوئی اور ایمبیشن, کوئی اور بلبلے, کوئی اور امنگیں, کوئی اور حوصلے نہ رہے سوائے ان تین کاموں کے کہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ آیات ہے, بڑا اندازہ کیجیے کہ ویسے اصطلاح جیسا کہ میں نے عرض کیا, معلوم تھا کہ قرآن کی ایک اہم اصطلاح ہے. ہمیشہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ چار اصطلاحات بنیادی ہے, دعوت, تبلیغ, امر بالمعروف نہی منکر اور شہادت عن النار. لیکن یہ کہ جس کثرت سے یہ اصطلاح قرآن مجید میں وارد ہوئی اور جس ترتیب سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی یہ اہمیت خود مجھ پر کچھ عرصہ پہلے تک منتشر نہیں تھی. اب آج مجھے آپ سے اس زمن میں دو باتیں عرض کرنی ہے, میں کہہ نہیں سکتا کہ دو نہیں, شاید ایک ہی ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں آیا ہے یکجا آیا ہے, اور اکیلا آیا ہے تو نہیں عن المنکر آیا. اس حقیقت کی طرف میں توجہ اس کی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک خیال یہ عام کر دیا گیا ہے کہ کسی کو نہ روکو, کسی کو نہ ٹوکو, برے کو برا نہ کہو, تنقید اچھی نہیں ہوتی بلکہ صرف خیر کی دعوت دیتے ہیں. اس سے ضمن میں جو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. عقلی دلائل کا توڑ عقلی دلائل سے, لیکن ہمارے لیے اصل حجت ہے اللہ کا کلام, اس کے رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں اصل حجتیں تو یہ دو ہیں, ہمارے عقلی فلسفے, ہمارے عقلی نظریات, یہ تو اس کے بعد ان کی گنجائش ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. عقل کو اپلائی کرنا ہوگا اس متن کو سمجھنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ معروضی طور پر آبجیکٹولی اس کے مفہوم کو سمجھیے, اس کی حکمتوں کو سمجھیے, اس کے اندر جو دانائی مزمر ہے اس کو سمجھیے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس میں قطر بحث کرنے لگ جائیں تو یہ تو تحریف ہو جائے گی. معلومی لفظی تحریف تو ہو نہیں سکتی, وہ تو اللہ نے اپنا ذمہ لیا. ایک بات تو یہ دیکھیے کہ جہاں آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ ایک گاڑی کے دو پہیے, ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں. ممکن کریں گے تو پھر یہ آپ کا اپنا فلسفہ ہے، آپ کی اپنی تدبیر ہے. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس سے بنے. اب اگر یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف سے خود بخود خود بخود ہوتے ہوتے برائی کی نفی ہو جاتی ہے، تو یہ بات کیا اللہ کو معلوم ہے؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا بازی بازی باری سے بابا ہم بازی اب اللہ کو سکھانا چاہتے ہیں آپ اپنا دین؟ یہ سجت کر رہے ہیں تو اس نے کچھ غلط نہیں کی کہ جہاں وہ امر بالمعروف لاتا نہیں ہے منکر کو لاتا، ساتھ بالکل جڑوا ملحق. تو ایک تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ گریز ہے، یہ قرار ہے. جب امر بالمعروف ہوگا محض امر بالمعروف تو وہ محض ایک باعث بن کر رہ جائے، ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، واعظ سن لیتے. اصل میں تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں جب کہ ان کی دوسری رگ پر آپ آ رہے ہیں. یہ وہ فرار ہے، یہ وہ گریز ہے، یہ وہ اسکیپسم ہے، یہ وہ سختیوں سے بچنے کی شکل ہے. تو ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بالکل ایک ایسی وحدت ہے، آرگینک ہول، کہ جس میں کوئی تفریق اور تجزیہ ممکن ہے. نیکی کا حکم دینا بدی کرنا، بلکہ توجہ کیجئے کہ جب تنقید کا پہلو آیا ہے تو اس میں تو نہیں انل منکری کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آتی ہے، آخر ان کے بھی علماء تھے، وہ میٹھے میٹھے بات تو وہ بھی کہتے ہوں گے، آخر اور کیا کرتے ہیں؟ بعض ان کے بھی ہوتے تھے، سرمنز ان کے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ میٹھے پیٹھے ناصحانہ انداز، اس کو تو آدمی سنتا رہتا ہے. کیا بات ہے؟ سن لیا. علماء پر اگر تنقید ہوئی تو یہ ہوئی، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا؟ روکنے میں ریزنٹمنٹ کا اندیشہ ہے، تنقید میں تو خطرہ ہے کہ مسجد کا چودھری جو ہے وہی اسی حرکت کے اندر ملوث ہو تو صبح وہ کہے گا کہ چلتے بولو یار، کیسے بولے. تو معلوم ہوا کہ نہیں انل منکر اصل ہے. اسی طریقے سے یہاں جو فرمایا کہ قانون لا یتناہون عن منکر فعلوا، عوامی سطح پر بھی جو اصل جرم تھا عوام کا وہ یہ تھا کہ ان کے مابین برائیاں سر اٹھا رہی تھی اور وہ اس کو دبانے کی فکر نہیں کرتے، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. منکر فعلوا، اس سمجھ میں میں آج دو حدیثیں تو آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ جن میں کسی نہیں انل منکر کا ذکر ہے. اور یہ دونوں احادیث جو ہے یہ مسلم شریف کی روایات ہے. احادیث میں سب سے چوٹی کی یہی جو کتاب ہے صحیح مسلم شریف کا، ایک کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ استعارہ طاقت کے لیے، طاقت کے. فان لم یستطع، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو فبلسانہ تو اپنی زبان سے روکے، ملامت کرے. وہ جو قول نقل ہوا یا ہدا اتق اللہ ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، باز آ خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، پہلے تفصیل کر کروں اگلے دنوں میں انشاءاللہ، اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں عدم استطاعت کی، اس کی بھی استطاعت نہ ہو کبھی قلب ہی تو اپنے دل سے مراد اس سے ہوگی شدید نفرت رکھے، گھٹن محسوس کرے، رنج کی کیفیت محسوس کرتا رہے کم سے کم. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ. دوسری روایت یہ مسلم شریف کی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جو میں ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی ہم ہی میں نہیں ہوا, یہ تو ایک مستقل بات ہے جو چلی آ رہی ہے, ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر حضور فرما رہے ہیں. ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبل, مجھ سے پہلے اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی اپنی امتوں میں مبعوث فرمائے, الا کان له من امتہ حواریون واصحاب, تو ان کی امت میں سے ان کے حواری بھی ہوتے تھے, اصحاب بھی ہوتے تھے. اصحاب ایک وسیع طرح ہے, حواری وہ ہے کہ جو بالکل اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان پر کل ایمان لانے والے 72 تھے, ان میں سے 12 وہ حواری تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ یہاں ہیں وہ بھی یہاں ہے, آپ کوہ زیتون پر ہیں تو وہ ساتھ ہیں, آپ جھیل میں جا کر بات فرما رہے ہیں جھیل پر تو وہاں چلے گئے ہیں, جہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مستقل جڑ کر رہنے والے ہیں. جیسے حضور کے ساتھی کچھ نوجوان جو دار ارقم میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں, یا پھر وہ اصحاب صفہ جو ہمہ وقت آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں ہیں. کچھ کھانے تو مل گیا کھا لیا, نہیں ملا تو نہیں, لیکن صحبت نبوی سے کنارہ کشی ملتی ہے. وہ کرتے کیا تھے, یا خذون بسنته و یقتدون بامره, ان کا کام یہ تھا کہ اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے معاملے کی پوری پوری پیروی کرتے تھے. صحبت کا یہی فائدہ تھا. ثم انها تخلف من بعدهم قلوب, پھر اس کے بعد ان کی امتوں میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے. وہ کیا کرتے تھے؟ ناخلف, یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون, کہ جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. بڑا اس میں فصاحت اور بلاغت کا انداز ہے. اب حضور نے فرمائی وہی بات کہ جب وہ دور آ جاتا ہے کسی امت میں, فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن, جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن, جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن, اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.